پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. سب سے پہلے میں وہ پروگرام بتاتا چلوں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. موضوعات ہیں پاکستان حقانی نیٹ ورک. پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کا صفایا کر دیا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا تذکرہ ہوگا. اس کے بعد پاکستان سپریم کورٹ کے دو ریمارکس کے بارے میں گفتگو کریں گے, ایک راؤ انوار کے حوالے سے ہے اور دوسری تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. آخر میں بین الاقوامی موضوعات پر ہم روس اور برطانیہ کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے, دونوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو نکال دیا ہے, اس پر بات کریں گے. اور روس میں ولادیمیر پوٹن کے انتخاب کے بارے میں گفتگو ہوگی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز دفاعی تجزیہ کار بریگیڈر محمد سعد موجود ہیں. بریگیڈر صاحب, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی, اس کو سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے کمنٹس لیتے ہیں.
فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پاکستان کے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ اس نے بھرپور فوجی کارروائیوں سے اپنی سرزمین پر تمام دہشت گرد گروپوں بشمول حقانی نیٹ ورک کی آماجگاہوں کا خاتمہ کر دیا ہے. خلیجی اخبار گلف نیوز کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں 75,000 سے زائد شہریوں کے جانی نقصان کے علاوہ 123 ارب ڈالر سے زائد کا مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا. پاکستان کے ان دعووں کے باوجود امریکہ کا الزام ہے کہ اسلام آباد دہشت گردوں, خصوصاً افغانستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث عناصر کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے سے روکنے کے لیے سنجیدہ اقدام نہیں کر رہا, لیکن اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. گزشتہ ہفتے ہی واشنگٹن میں نائب امریکی صدر مائیکل پینس نے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا تھا کہ پاکستان طالبان اور دیگر عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ مزید مربوط انداز میں کام کرے. وائٹ ہاؤس کے مطابق مائیک پینس نے صدر ٹرمپ کے اس مطالبے کو دہرایا تھا کہ پاکستانی حکومت اپنی سرزمین استعمال کرنے والے طالبان, حقانی نیٹ ورک اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے معاملے پر مزید توجہ دے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اگر امریکہ انہیں قابل عمل انٹیلیجنس معلومات فراہم کرے تو وہ اس پر ضرور کارروائی کریں گے. خلیجی اخبار سے اپنے انٹرویو میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے بھی یہی موقف دہراتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں ہونے والے تشدد کو پاکستان سے نہیں جوڑا جا سکتا.
جی بریگیڈر سعد صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ بات جو ایک جانب تو امریکہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ابھی تک پورا کام نہیں کیا, پوری طرح سے تعاون نہیں کر رہے, پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے, بحثیت ایک دفاعی تجزیہ کار کی اور ایک دفاعی امور کے ماہر کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صورتحال کی حقیقت کیا ہے اس کی؟
دیکھیں, یہ جو پہلے ایک منظم قسم کی مراکز تھے حقانی نیٹ ورک کے شمالی وزیرستان میں, وہ بھی نہیں رہے ہیں. اور وہاں پر جو پاک فوج ہے وہ یہاں پر مختلف امریکی وفود کو بھی لے کے گئے ہیں, اس طرح بین الاقوامی جو نامہ نگار ہیں مختلف ایجنسیوں کے ان کو بھی لے کے گئے ہیں. تو وہاں پر آپ کو کوئی منظم اس وقت کوئی وہ نہیں ملے گا, مرکز نہیں ملے گا جس میں کوئی حقانی وغیرہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو افغانستان بھیج رہے ہیں. شاید ان کے کچھ فیملیز وغیرہ یہاں پر ہوں, کچھ لوگ وہ یہاں پر موجود ہوں. اس کو بالکل اس طرح دیکھنا, کیونکہ امریکی جو وہ ہیں توقعات ہیں, افغان حکومت کی جو توقعات ہیں, میرے خیال میں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. پاکستان اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا ہے. اور آپ ماضی میں بھی چلے جائیں, جب پاکستان نے پوری کوشش کی تھی اس وقت, کوئی دنیا کا ملک جو تھا وہ اس طرح پاکستان کی طرح افغان جنگ سے تنگ نہیں آیا تھا. جب 1992 میں پہلے پشاور اکارڈ ہوئے, پھر اسلام آباد اکارڈ ہوئے, پھر خانہ کعبہ بھی چلے گئے, وہاں پر بھی قسمیں کھائیں, وہاں پر جا کے انہوں نے پھر جنگ شروع کر دی. تو جو مطلب ہے کہ جب ہم جب تک جڑ کی طرف نہیں جائیں گے, پاکستان ایک حد تک مدد کر سکتا ہے, میں اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن وہ بالکل اس طرح کے طالبان جو ہیں, وہ پاکستان نے وہاں پر کوئی حکم دیا اور انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا, میرے خیال میں یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے.
اچھا,
توقع پاکستان سے نہیں کرنی چاہیے.
بریگیڈر صاحب, یعنی اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان کیا کہتا ہے اور امریکہ کیا کہتا ہے, ایک بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان کا جو بھی بیانیہ ہے, پاکستان کا جو بھی موقف ہے, وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر پیش نہیں کر سکا ساری دنیا کے سامنے. اس کا کیا سبب ہے؟ اگر آپ نے کیا بھی ہے لیکن آپ دنیا کو باور نہیں کرا سکتے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, تو اس کام کے کرنے کا فائدہ کیا؟
وہ جو مطلب ہے کہ جب ناکامیاں ہوتی ہیں نا, آپ اگر بین الاقوامی سیاست میں دیکھیں اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے, جب ہماری اندرونی ناکامیاں ہو جاتی ہیں یا جو ہمارے عزائم ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے اہداف ہوتے ہیں, جب ہم ان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی یہ سچ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ ناکامی میری وجہ سے ہے یا میں نے کوئی کمی چھوڑی ہے. وہ اس کے لیے ایک ایکسٹرنل فیکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ کس نہ کس طریقے پہ یہ جو ملبہ ہے یہ کسی اور کے اوپر گرایا جائے. اور چونکہ پاکستان یہاں پر ایک خطے میں موجود ہے, یہاں پر تقریباً اس وقت 30-40 لاکھ جو افغان مہاجرین ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں, کچھ لوگ آتے جاتے بھی ہیں, اور یہ بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ کچھ لیڈرشپ ان کی یہاں پر موجود ہے, ان میں زیادہ تر لیڈرشپ اس وقت افغانستان منتقل ہو گئی ہے, اور وہ منتقل اس لیے ہوئے کہ پاکستان ان کے اوپر فشار ڈالا تھا کہ آپ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں. تو پاکستان نے بہت کوشش کی, مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ ان کو قائل کریں, لیکن اگر آپ افغان مزاج کو سمجھتے ہیں تو وہ ایسی بات نہیں مانتا جس میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اس میں نہیں ہے, مفاد میں نہیں ہے. وہ اپنے مفاد کو مقدم رکھتا ہے, پاکستان کی بات کس جگہ پہ سنے گا کس جگہ پہ نہیں سنے گا. ابھی پاکستان کیا کرے, ان کے ساتھ اگر تعلقات منقطع کرتا ہے اور بالکل ان کے ساتھ سب کچھ ختم کر دیتا ہے تو جو پاکستان کا اثر رسوخ ہے ان کے اوپر, وہ ان کے اوپر اثر وہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جنگ پھر بھی جاری رہے گی.
یہ بتائیے حقانی نیٹ ورک کے سلسلے میں اور افغان طالبان کے سلسلے میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سافٹ کارنر ہے, اس کا کیا سبب ہے اور کیا حقیقتاً کوئی سافٹ کارنر ہے؟
بالکل ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا, پاکستان کو ایک تشویش ہے, اس کے اوپر آپ بحث مباحثہ کر سکتے ہیں کہ وہ تشویش واقعی ہے صحیح کہ نہیں ہے, لیکن پاکستان کے جو وہ ہے ریاست ہے اس کو تشویش ہے کہ اگر جو موجودہ انتظامیہ افغانستان میں ان میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ہند کو افغانستان میں جگہ دی ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے ایک دو طرفہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا, وہ کہ پاکستان کی مغربی سرحد غیر محفوظ ہو گئی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان کے ساتھ یا جو مزاحمت کار ہے افغانستان میں وہ پاکستان کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات ان کے رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ بھی پاکستان تعلقات منقطع کر دے تو پاکستان کا افغانستان میں کوئی اثر رسوخ بالکل ختم ہو جائے گا اور ہندوستان کا جو وہاں پر اثر ہے وہ غالب آ جائے گا. یہ بھی تشویش ہے پاکستان کو. ابھی اس تشویش کو آپ نے کسی طرح امریکہ نے یا افغان حکومت نے کس طرح دور کرنا ہے؟
تو یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی, خاص طور پر افغانستان کے امور کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟
میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے امریکہ کے ساتھ یہ بات چیت کرنی چاہیے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں. اس وقت ایک خلیج آ گیا ہے بالکل, ایک دوسرے کے اوپر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آ گیا ہے, ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی یہ حقیقت مان لینی چاہیے کہ افغانستان میں جب تک غیر ملکی فوج موجود ہوگی وہاں پر مزاحمت جاری رہے گی, یہ تاریخ رہی ہے ان کی, افغانستان کی تاریخ کو آپ نہیں چوٹ لا سکتے ہیں. تو وہ وہاں پر کشمکش رہے گی, جب کشمکش رہے گی اس کا اثر پاکستان کے اوپر آئے گا. ابھی پاکستان جو ہے وہ کیا کرے, مطلب ہے کہ وہ بھی ایک جنگ شروع کر دے مغربی سرحد کے اوپر یا اس کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی طرف لے کے جائے. پاکستان کو اس میں کوشش کرنی چاہیے اور میرے خیال میں فی الحال جو وہ کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے, لیکن آگے چلنا چاہیے. افغان جو طالبان ہیں اس میں ایک اکثریت میرے خیال میں موجود ہے جو اس لڑائی کو ختم کرنا چاہتی ہے, لیکن سخت موقف رکھنے والے جو ہیں وہ حاوی ہے شورہ رہبری کے اوپر. تو وہ جو ہے وہ جنگ, اب کہ میں ان کے جو لیڈر ہے ابھی جو کمیشن نظامی ہے جو ملٹری کمیشن ہے اس کا جو صدر ہے, اس کا جو وہ ہے سربراہ ہے ابراہیم صدر, وہ افغان اس میں موجود ہے, ہلمند میں ہے وہ, اس کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی روابط ہیں, اس میں روس بھی ملوث ہے, اس میں چین بھی کسی طریقے پہ مطلب ہے کہ وہاں پر اس کا وہ کچھ اثر رسوخ ہے, اس طرح ترکی کا بھی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف پاکستان یہ کوشش کرے تو یہ کامیاب ہو جائے گا, میرے خیال میں ایسے نہیں ہے جب تک اس کو آپ ایک ریجنل کانٹیکسٹ اور ایک ہولسٹک اس کا ویو نہ لیں.
بہت شکریہ بریگیڈر ساز صاحب آپ کا. اور سامعین, اب قبل اس کے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب چلیں, ہم بتاتے جائیں کہ آپ ہمیں فیس بک پر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی کالیں ہیں. عارف محمد صاحب ہیں, بابر سلیم شیخ صاحب ہیں, خان عابد صاحب ہیں, فتح خان صاحب, مجید نواز صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں. سو ظاہر ہے کہ سو سب کے نام بتانا ممکن نہیں ہے, اور آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان امن کی کوششوں کی گفتگو کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں جرمنی سے ڈاکٹر حسین یا صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ ریسنٹلی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس حد تک آپ کو کامیابی کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہ پہلی کوشش ہے اور نہ یہ آخری کوشش ہوگی.
جی.
اور جس طرح کے ہمیشہ سے دوسری سابقہ کوششوں کو بھی بہت سے لوگوں نے مختلف اینگلز میں انہوں نے زاویوں کے ساتھ تحلیل اور تجزیے کیے ہیں، اس میں بھی اس کی گنجائش ہے. اور اصل میں بات یہ ہے جعفری صاحب کہ اگر آپ کسی مسئلے کو طول دیں گے اور اس کو جو ہے امیڈیٹلی سولو نہیں کریں گے تو اس کے اتنے سارے پھر اس میں پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ اس کو جب حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اس مسئلے کو حل کریں گے تو پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے مسائل کا کیا ہوگا، تیسرے مسائل کا کیا ہوگا. تو یہ پہلے جو ابھی جو بات کر رہے تھے میرے خیال سے بریگیڈیئر صاحب، بڑے ان کا تجزیہ بہت اچھا تھا. میں اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا اس پہ بات کروں.
جی پلیز.
وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈومیسٹک، ایک دفعہ آپ اس کو ڈومیسٹک اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس کو جو ریجنل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، ایک انٹرنیشنلی ایک دفعہ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں، اس سارے اسپیکٹ کو. اب بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو ہے سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو ہے پاکستان جو ہے وہ کی پلیئر ہے. اب جو ہے وہ تحلیلیں یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ایک ریجنل پلیئر ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ ان کے جیسے وہ طالبان کو کہیں وہ طالبان وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے نئے نئے قسم کے ٹرمز نئے نکلے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی طالبان، رشین طالبان، ایرانی طالبان، امریکن طالبان، پرو افغان گورنمنٹ طالبان، قسم قسم کی چیزیں آ رہی ہیں.
جی.
تو اب جو کوئی اس کو سیریس لیتا ہے یا نہیں، لیکن ایک ایسا رائے حل ہے جس سے جو ہے وہ اس پہ باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. صرف میری رائے نہیں ہے، بہت سے لوگ اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک ایسا رائے حل جو ڈومیسٹکلی سارے اس اینگلس کو بھی ایڈریس کرے اور ریجنلی بھی.
اچھا.
اب یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سیٹ اپ میں یہ سب کچھ ہونا ممکن نہیں ہے. آپ جو ہے افغانستان کے اندر یہ جو موجودہ پاور سیٹ اپ ہے اس کو توڑ دیں، ایک نیا پاور سیٹ اپ لے آئیں جو کہ ایک فیڈرل افغانستان ہو، جو افغانستان کے اندر جو یہ ڈائیورسٹی ہے اس کو بھی ایڈریس کر سکے، اور جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو اپنے لیجیٹیمیٹ جو
کنسرنز ہیں،
جو انٹرسٹ ہے ان کو پرسو کرنے کا بھی موقع دیں، ان کو بھی ایک تھوڑا سا ان کے لیے بھی اسپیس پیدا کریں. تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کا، ورنہ جو ہے اب انڈیا جو ہے ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان ایک تھریٹ ہے دوسرے کنٹری کے لیے، تیسری کنٹری، چوتھے کنٹری کے لیے، اس طرح یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا پھر.
صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا عقیل یوسف زئی صاحب نے. عقیل یوسف زئی صاحب، امریکہ کے جو سفیر ہیں افغانستان میں جان بیس، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے وائس آف امریکہ کے رحیم گل سروان کو کابل میں. ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ بعض افغان کہتے ہیں کہ انہیں صدر ٹرمپ اور ان کے فوجی کمانڈروں کی جانب سے متضاد پیغامات مل رہے تھے. کمانڈروں کا کہنا ہے کہ وہ امن کے امکان کو دیکھتے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے منگل کی رات کو کہا کہ ہم طالبان کے خلاف اپنی بھرپور فوجی طاقت استعمال کریں گے. ان کا جواب تھا،
لنڈ جواب یہ دادی چدا پو طالبانو پوری آڑے لیلی.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا انحصار طالبان پر ہے، ہم افغانستان میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کو اس کا ایک طریقہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میدان طالبان کے حوالے کر دیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم افغان سیکورٹی فورسز کی حمایت ترک کر دیں. جسے لوگ امریکی پالیسی میں تضاد سمجھتے ہیں وہ حکمت عملی کے دو حصے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جو تاثر پیدا ہوتا ہے افغانستان میں کہ یہ حکمت عملی ہے، تضاد ہے، لیکن ایمبیسڈر کہتے ہیں کہ یہ دو حصے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟
جعفری صاحب، آپ کو خود بھی پتا ہے کہ ہم نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران بہت اپ ڈاؤن دیکھے ہیں، کنٹرڈکشنری سٹیٹمنٹس آ رہی ہے، نہ یہ ڈیزائن ہے کہ اگر ہم ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں یہ جو اتحادی ہے افغانستان کے اندر جو کہ افغان حکومت کے پیچھے کھڑی ہیں, وہ مذاکرات میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں یا وہ جنگ میں لے رہے ہیں, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک طالبان بھی کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں, اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغان حکومت کی بجائے امریکہ سے بات کریں گے, اس لیے کہ تمام طریقے کے آرات اور فیصلہ سازی کا جو ایک عمل ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. تو ابھی تک تو ہمیں تمام چیزیں ڈائریکشن لیس لگ رہی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کی پالیسی میں, افغان حکومت کی بے بسی میں, پاکستان کا جو رول ہے, تمام فیکٹر میں کافی کنفیوژن موجود ہے. ابھی حال ہی میں جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو وہ جو کانفرنس 25 ممالک یا 30 ممالک نے کابل میں کی تھی, اس میں جو اشرف غنی صاحب نے دو تین آپشنز پیشکش کی شکل میں طالبان اور پاکستان کے سامنے رکھی تھی, وہ بہت اہم ہے. اور بعض اطلاعات ایسی بھی ہے کہ اس پیشکش کو طالبان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جنگ نہیں جیت سکتے اور یہ مزاحمت کافی طویل ہو گئی ہے, ان میں اس پر ڈسکشن بھی جاری ہے, بعض اس طرح کی ملے ہیں, اور شاید اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ طالبان دو حصوں میں تقسیم ہو. ایک وہ جو ہار کو سمجھتے ہیں کہ جب تک امریکن اور الائٹڈ فورسز افغانستان کے اندر موجود ہے اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی, اور ان ایلیمنٹس یا جو جنگجو ہے ان کے پیچھے جس طرح ہمارے دوست نے اشارہ بھی کیا, یہ ڈیسائڈ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سے طالبان. طالبان بہت سے گروپوں میں, بہت سے پراکسیز میں تقسیم ہو گئے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے مفاد میں یا اپنے فائدے میں سمجھتے ہیں, مگر جو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو ہم کسی نہ کسی قوم پرست افغان طالبان کہہ سکتے ہیں, ان میں یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ وہ مذاکرات کا نہ صرف حصہ بن جائے بلکہ جو ایک نئے الیکشن کا ایکسٹ شاید کہ براہ راست یا کسی اور طریقے سے ہندوستان کی طرف بھی حکومت کا سسٹم بن جائے. تو ابھی جو پکچر ہے وہ کلیئر بھی نہیں ہے, مگر ساتھ میں یہ بات شائن ہے کہ واشنگٹن میں, افغانستان, کابل میں اور اسلام آباد میں بہت سے افسر پر بات ہو رہی ہے, تو شاید کہ ایک کنکلوژن نکل آئے.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر حسین یاسا. ہمارے کرسپونڈنٹ نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ ٹرمپ کی پاکستان کی جانب پالیسی کا افغانوں نے خیر مقدم کیا ہے, لیکن حالیہ حملوں کے بعد بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی. کیا اسلام آباد واقعی طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے حقیقی کوشش کر رہا ہے؟ اس کا جواب ایمبیسیڈر بیس نے دیا.
تاسی خبر یاست چې زموږ په نوې ستراتیژي کې یو ډیر مهم بدلون دادی چې پاکستان باید خپل
اثر وو. یہ کہہ رہے تھے کہ جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری حکمت عملی میں تبدیلیوں میں سے ایک انتہائی اہم تبدیلی یہ ہے کہ ہم ریجنل فوکس کو اہمیت دے رہے ہیں. توقعات اور مطالبات کہ پاکستان اپنا رویہ تبدیل کرے اور وہاں ہونے والی دہشت گردی کے ان خطرات کو روکنے کے لیے ایسی کوششیں کریں جو نظر آئیں, جو افغانستان اور خطے اور دوسرے ملکوں کے لیے خطرات پیدا کرتی ہیں. ہم نے پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے کہا ہے, ہم تعاون کر رہے ہیں, ہم افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اپنے اتحادی ہونے کے ساتھ پاکستانی حکومت سے اقدامات کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو افغانستان میں اس پیش رفت کی جانب ایک مراجعت ہوگی جس کی ہم توقع کر رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو یہ شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے لیے بھی افغانستان کا امن اتنا ہی اہم ہے جتنا افغانوں کے لیے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
میں تو یہ کہوں گا جعفری صاحب کہ یہ ایک امپریشن افغانستان میں شروع سے ہی رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان اگر صبح ایک ڈیسیجن لے کے افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے تو دوپہر تک امن قائم ہو جائے گا. یہ بہت بڑا پرانا سا امپریشن ہے, لیکن میرے خیال میں یہ باتیں درست نہیں ہیں, کیونکہ افغان مسئلہ جو بہت زیادہ پیچیدہ ہے, وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, وہ صرف ایران تک محدود نہیں ہے, افغانستان. اصلا یہ بات غلط ہے کہ ہمارے جو سارے مسائل ہیں وہ پاکستان کے پاؤں کے نیچے یا ایران کے پاؤں کے نیچے ہیں. ہمارے اندر افغانستان کے اندر جو مین ایشو ہے جو وہ تو بیرونی ممالک کے انوالومنٹ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ہوئی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے انٹرنلی بہت سارے پرابلم ہیں. تو اب یہ جو ہے آپ پاکستان کے ساتھ ہوگا, پاکستان سیٹسفائی, ایران سیٹسفائی, اب آپ اس کے افغانستان کے اندر کوئی کیا کریں گے؟ جب آپ افغانستان کے اندر جو اسباب ہوں گے دوبارہ لڑائی کے, دوبارہ جو ہے ناامنی اور بے ثباتی کے, پھر وہ جو ہے اگین آگے جا کے وہ زمینہ جو ہے وہ گراؤنڈ فراہم کرے گا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک پھر جو ہے افغانستان کے اندر آئیں. تو اصل یہ میرے خیال سے یہ جو بیان وہ میں نے میں نے میں نے بھی سنا تھا اس کو, وہ جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ایک آرڈنری سا یوزولی سا ہمیشہ دیتے رہتے ہیں اس طرح
جی.
اس طریقے کا بیان. پاکستان از امپورٹنٹ کنٹری, پاکستان از ون آف دا امپورٹنٹ کنٹریز, وہ بہت سارے امپورٹنٹ کنٹریز میں سے ایک ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ وہ صرف پاکستان اگر چاہے تو افغانستان گل گلزار ہو جائے گا, پاکستان اگر نہ چاہے تو افغانستان تباہ ہو جائے گا, یہ امپریشن میرے خیال سے بہت زیادہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے.
اچھا, اپنے عقیل یوسف زئی صاحب جو نیٹو کے کمانڈر ہیں جنرل جان نکلسن, انہوں نے اپنے نوروز کے پیغام میں افغان عوام کے نام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان 2018 دیئر ول بی سوشل, ریلیجیس اینڈ ڈپلومیٹک پریشر آن طالبان ٹو گو فارورڈ ان پیس. کیا یہ حقیقت ہے کہ طالبان پریشر محسوس کر رہے ہیں یا کریں گے؟
یہ بہت اہم نقطہ ہے جعفری صاحب, جس طرح ہمارے دوست نے بات بتائی بھی میں اس کی بہت تائید کرتا ہوں کہ اب افغانستان میں افغانستان اور افغانستان کے ڈپلومیٹس کو, ان کے جانکاروں کو اب سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے رول کو دوبارہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اب صرف پاکستان کا رول ہے یا اور ممالک بھی ہے. سب سے بڑا رول تو ابھی امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا بنتا ہے جو کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلہ سازی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, یہ بہت اہم اشارہ انہوں نے دیا ہے اور اس کو میں اس طریقے سے ایکسپلین کر دوں گا کہ ایک تو اس پیشکش کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کابل کانفرنس کے بعد, اس کے بعد ان لوگوں کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. افغان حکومت پیشکش کر چکی ہے اور اندرونی خانہ اس پر بھی جاری ہے کہ طالبان کے جو لوگ مذاکرات کا عمل بننا چاہتے ہیں وہ شاید کہ آ جائے, اور اسے صرف اس تکلیف ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں مختلف چینلز کے ذریعے. جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہے تو ان کا جانب ہے کہ دیکھیں کل گلبدین حکمت یار یا آج وہ ننگرہار پہنچ گئے ہیں جو کہ پاکستان کا قریبی فوج ہے, اور افغانستان کی تاریخ میں تین شہروں کا بہت بڑا ایک اثرات ساز کردار رہا ہے, قندھار کا, کابل کا اور ننگرہار کا. ننگرہار وہ علاقہ ہے جہاں پر داعش بھی موجود ہے, وہاں گلبدین حکمت یار آئے ہیں, وہاں پر ان کے استقبال کی تیاریاں دو تین دن سے جاری ہیں. اب اس کا ایک دوسرا فیکٹر یہ ہے جس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ طالبان کے چند لوگ تو چلے جائیں گے نیگوشیشن پروسیس کا جائیں گے, یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے, طور پر جنگ سے الگ ہو جائیں گے, جس کا اثر پڑے گا طالبان کی مجموعی قوت پر. دوسرا فیکٹر اس کا یہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن جو کہ قریب ہے, اس میں گلبدین حکمت یار ایک پشتون لیڈر کی حیثیت سے ان ہی کے طرز عمل یا ان ہی اسلامی فلسفے کے مطابق وہ میدان میں ہوں گے اور ان کی پارٹی ہوگی, تو میرے خیال میں ایک الٹرنیٹو حکومت کے پاس اور اس کے اتحادیوں کے پاس جب وہ الیکشن میں جائیں گے. اس وقت بھی افغانستان کی حکومت میں کافی حصہ ہے حزب اسلامی کا جو کہ پشتونوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس کا یہ فرق پڑے گا کہ جو جنوبی افغانستان ہے یا جس کو ہم مشرق افغانستان کہتے ہیں جہاں پر پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں, وہاں پر طالبان کی جو ہمدردیاں ہیں, ان کی جو ہمدرد ہے اور ان کے جو سپیسز ہیں, اس میں کمی واقع ہوگی. میرے خیال میں کافی ڈیولپمنٹ دیکھنا یہ ہے کہ جلال آباد میں کرہار میں گلبدین حکمت یار کے پاس یا اس کے سامنے کتنی کراؤڈ جمع ہوتی ہے, مگر یہ ہے کہ یہ ایک الٹرنیٹو ایک آپشن آ گیا ہے اور شاید کہ اسی کو سامنے رکھ کر ان لوگوں نے اشارہ کیا ہے.
اچھا ڈاکٹر حسین, یہ آپ نے سنا ہوگا, خبروں میں بھی تھا کہ جکارتا میں ایک ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوئی پاکستان, افغانستان اور انڈونیشیا کی, لیکن ابھی جو لیٹسٹ خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو اس کانفرنس کی کسی کامیابی کے بارے میں شدید شکوک و شبہات ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو لیجیٹیمائز کیا جائے, اور انہوں نے بائیک آؤٹ کرنے کے لیے کہا ہے. آپ کچھ توقع کرتے ہیں اس کانفرنس کی کوئی بات بن سکے گی؟
جی میرے خیال سے اس کانفرنس کا انجام بھی گئے آپ کے کئی ایک دو میرے خیال سے ایک دو ہفتے قبل اس مسئلے پہ ایک چھوٹا سا وہ ہوا تھا جکارتا کے حوالے سے. جکارتا بھی انڈونیشیا کا جو رول ہے وہ ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے اس میں جو ہے وہ افغانستان میں کئی ایک زبردست دھماکے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد جو ہے وہ افغان حکومت بڑے غصے میں نظر آیا تھا. اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑے سے جو کال وہاں سے جکارتا سے کال آئی وہ جو ایک پروسیس کے نتیجے میں تو پچھلے سال سے شروع ہوا تھا بیسیکلی یہ پروسیس. تو اس میں جو ہے وہ افغان حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا. وہ چاہ رہا تھا اس میں بہت سارے حلقے کہ وہ ہم پاکستان کو جو ہے وہ ایک بنیادی عنصر کے طور پر جو کہ اس سارے جو ٹیررزم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہم اس حوالے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ کوششیں جو ہے پاکستان کے رول کو لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی پاکستان جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پلیئر. سو اب یہ ہے کہ کابل حکومت کا غصہ جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ تو ہماری انوالومنٹ جتنی بھی زیادہ ہوگی ان گفتگو میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کابل گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں. تو مشکل یہی ہے کہ ان کے جو تقاضے ہیں مختلف فریقین کے وہ بہت زیادہ ہے. ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. آپ جو ہے مذاکرات اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ میں کچھ چیزیں مشترک ہوں.
اچھا
جیسے ہمارا ایک وطن ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے وطن خراب ہو ہمارا. ٹھیک ہے لیکن طالبان کا جو ہے وہ اپنا ایک آئیڈیولوجی ہے وہ تو کسی بارڈر کو مانتے ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایک قوم ہے اور اس قوم کو جو ہے پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں. طالبان کی جو ڈیفینیشن ہے قوم کے نیشن کے حوالے سے وہ تو کچھ اور ہے. اسی طرح آپ جو ہے کئی ایک پیرامیٹرز ہیں جو حد اقل مشترک ہونے چاہیے کہ آپ دونوں کو ایک ٹیبل پہ لا سکیں. وہ طالبان اور کابل حکومت کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے.
صحیح.
وہ نہ آپ کے جغرافیے کو مانتے ہیں, وہ نہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, وہ نہ آپ کے سیٹ اپ کو مانتے ہیں, اور نہ وہ حاضر ہیں کہ آپ کے اس سیٹ اپ میں ان کا کوئی رول لے سکیں, پارٹیسپیٹ کریں. وہ تو چاہتے ہیں کہ سب کچھ دیگرگون ہو اور ان کی انٹرپریٹیشن کے حساب سے جو شریعت ہے وہ
نافذ ہو.
اس میں کچھ لگتا نہیں ہے. اسی لیے جعفری صاحب آپ جو ہے سب کے لیے اسپیس پیدا کریں, سب کو اپنے اپنے انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے آپ ڈیموکریسی کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, آپ شریعت کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, سب کو اپنے اپنے حساب سے رول کرنے دیں افغانستان میں. یہی ایک رائے حل ہے. وگر نہ اس طرح کانفرنس ایک ہوگا پھر دوسرا ہوگا پھر تیسرا ہوگا ہوتا چلا جائے گا.
عقیل صاحب بہت شارٹلی آپ کوئی دیکھتے ہیں فائدہ جکارتا کانفرنس کا؟
نہیں میرے خیال میں جکارتا یا انڈونیشیا کا کوئی رول نہیں ہے. سب کی کانفرنس جس طرح ہمارے دوست نے اشارہ بھی کیا کہ ان کے اپنے ایمز ہیں جو چند ایک ممالک اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور جو کہ اب پھر کردار ادا کرنے نکلے ہیں اس میں ایران ہے, اس میں پاکستان ہے, چند سنٹرلیشن سٹیٹس ہے, اور سب سے بڑا جو رول سامنے آیا ہے امریکہ کے بعد ریسنٹلی وہ چین اور روس کا ہے. میرے خیال میں اگر یہ ممالک بیٹھ کر اپنی جگہ پر اپنے اپنے مفادات یا پراکسیز کو چھوڑ کر افغانستان کے امن کے لیے کوشش کریں اور تعمیر نو کریں اور وہاں کی انسٹیٹیوشنل جو گیپس ہے جو وہاں پر ایررز ہے اس کے خاتمے پر توجہ دے تو میرے خیال میں اس کا نہ صرف یہ کہ افغانستان کی حکومت مضبوط ہوگی, وہاں کی حکومت پر اور اداروں پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, طالبان پر بھی پریشر بڑھے گا.
بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب اور جناب ڈاکٹر حسین یاسر صاحب ہمارے ساتھ اس ٹیلی فون لائن پر. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے ایک بریک لیں گے, اور اس بریک سے قبل ہمارے کچھ کالرز ہیں جن سے ہم بات کریں گے. شفیع صاحب ہیں چترال سے. جی چترال شفیع صاحب.
السلام علیکم. جی جعفری صاحب, یہ کال جب چل رہا ہوتا ہے تو مہمانوں کے جانے کے بعد کال لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ میں تقریباً کو تم منٹ ہو گئے میں ہول پر ہوں.
جی
تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب کال پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو کال لے لی کرے. بہت شکریہ.
اچھا لیاقت الملک صاحب ہیں دیر سے.
جی جعفری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جعفری صاحب میں آپ ہی سے پوچھوں گا, مہمان تو چلے گئے ہیں کہ اس جنگ میں یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے دو فریق ہیں, ایک جارح قوت امریکہ ہے اپنے الائز ناٹو سمیت, اور دوسرے افغان طالبان کہے, میں تو فریڈم فائٹر ہی کہوں گا. اب وہ 17 سال سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے, ہم نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. تو کیا اب جب چین بھی آ گیا ہے بیچ میں, ایران بھی آ گیا ہے اور روس بھی آ گیا ہے اور طالبان بھی کافی گروپ بن گئے ہیں, تو کیا انہوں نے مذاکرات کے کافی سارے مواقع ضائع نہیں کیے ہیں جو اس وقت ہو سکتے تھے؟
اب یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے اپنے ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں, ان کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور متین سلیمانی صاحب ہیں لنڈی کوتل سے. جی متین صاحب.
سر السلام علیکم. سر میری میری دانش میں, میرے خیال میں افغان مسئلے کا ایک آسان حل ہے.
جی
حل یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کو باہر کرتی ہوئی چین, ایران, رشیا, پاکستان, افغان حکومت اور طالبان مل بیٹھے تو دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا کمنٹ کا. جی
باہر سے آئے ہوئے انڈیا بھی, ان کا کیا کام ہے؟
بہت شکریہ آپ کا. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر گفتگو کریں گے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے, اور ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
پاکستان سپریم کورٹ کے کچھ احکامات ہیں, ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, اس کو سنتے ہیں پھر ڈاکٹر مہدی حسن صاحب سے کمنٹس لیتے ہیں.
پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں رواں سال 13 جنوری کو ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ کے قتل کے مرکزی ملزم پولیس افسر راؤ انوار تا حال روپوش ہیں. عدالت عظمیٰ نے نقیب اللہ کے قتل کا از خود نوٹس لے رکھا ہے, اور پیر کو چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کی. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ راؤ انوار کے پاس اب بھی مہلت ہے کہ وہ خود کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیں. چیف جسٹس نے واضح کیا کہ عدالت اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ راؤ انوار کے سہولت کار کون ہیں, اور ان کو عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. سماعت کے دوران اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر طارق باجوہ نے عدالت کو بتایا کہ راؤ انوار کے دونوں بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. واضح رہے کہ قبائلی نوجوان نقیب اللہ کے قاتلوں کی جلد از جلد گرفتاری اور انہیں سزا دلوانے کے مطالبات کے ساتھ محسود قبائل کے ہزاروں افراد نے اسلام آباد میں 10 روز تک احتجاجی دھرنا بھی دیا تھا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے تحریری یقین دہانی کے بعد احتجاج کرنے والے قبائلیوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا, لیکن تاحال نقیب اللہ کے قتل کے مرکزی ملزم اور سندھ پولیس کے افسر راؤ انوار قانون کی گرفت سے دور ہیں. دریاسنا پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی اور ایک مرکزی رہنما پیر افضل قادری سمیت بعض سرکردہ کارکنوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. ادھر عدالت عظمیٰ کے بینچ نے فوج کے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے متعلق جمع کرائی جانے والی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اسے نامکمل قرار دیا ہے.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو از خود نوٹس لیا تھا کورٹ نے راؤ انوار کا, صرف ایک واقعے کے اوپر اس لیے کہ بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا, سینکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ جاتیاں ہوتی ہیں, کتنے نوٹس لیتی ہے از خود عدالت؟
جی عدالت اس قسم کے واقعات میں, یہ بہت پرانا کلچر ہے پاکستان کا.
جی
کہ جس کے پولیس یہ کرتی ہے کہ جس کے خلاف ان کے پاس ثبوت نہ ہو اور وہ یہ محسوس کریں کہ عدالت میں کیس نہیں بن سکے گا, وہ اس کو پولیس مقابلے کے نام پہ اس کو خود سے ہلاک کر دیتے ہیں. جہاں تک اس موجودہ کیس کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس پہ یہ الزام ہے
راؤ انوار
اس کو ہلاک کرنے کا,
جی
وہ ان کے سہولت کار موجود ہوں گے, پولیس والے ہی ہوں گے ان کے سہولت کار, جس کی وجہ سے وہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ انہیں پیش کیا جائے. کئی دفعہ وہ دے چکے ہیں ان کو مہلت کہ دو دن میں پیش کریں, ایک ہفتے میں پیش کریں, دو ہفتے میں پیش کریں, لیکن اس میں پولیس کو کامیابی نہیں ہوئی. اور آج کی خبر تو یہ تھی, کچھ لوگوں کا خیال ہے, کچھ میڈیا پہ یہاں پاکستان میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ شاید اب ملک میں نہیں ہے.
اچھا.
اور یہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ جس نجی ایئر لائن سے وہ گئے ہیں, پرائیویٹ کسی ایئر لائن سے, اس کی تحقیقات کی جائے کہ ان کو بورڈنگ کارڈ کس نے لے کے دیا, کون بورڈنگ کارڈ لے کے گیا اور کس نے ان کی بکنگ کرائی. یہ باتیں ہو رہی تھیں آج میڈیا پہ یہاں. تو اگر وہ پاکستان میں نہیں ہیں, اگر پاکستان میں ہیں تو پولیس والے یقیناً ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے ذمے ان کو گرفتار کرنا ہے اور وہ بہتر سمجھتے ہیں پولیس کے آدمی, پولیس کا محکمہ, کہ ان کے سہولت کار کون کون ہو سکتے ہیں.
اچھا.
لیکن یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے پاکستانی پولیس کی
جی.
اور محکمہ انصاف کی کہ اس کو ابھی تک گرفتار کر کے اور
پیش نہیں کیا گیا.
اچھا. نہیں چلایا جا سکا جو چلایا جانا چاہیے تھا.
اچھا جی. فیض آباد دھرنے کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے, اختصار کے ساتھ فرمائیے
جی,
کہ آئی ایس آئی کی جو رپورٹ تھی, ظاہر ہے کہ فوج کی میڈیشن سے وہ ختم ہوا تھا دھرنا, اور آئی ایس آئی کی رپورٹ کو انسفیشینٹ, غیر تسلی بخش قرار دیا سپریم کورٹ میں, کیا یہ بات بہت عجیب سی نہیں لگتی کہ آئی ایس آئی جیسا مقتدر ادارہ اس کی رپورٹ سپریم
نہیں بات یہ ہے
جی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریلیجس مائنڈ جتنی انفلوئنشل ہے, چھوٹی ہونے کے باوجود, مائنورٹی میں ہونے کے باوجود, ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے پاکستان میں, مذہب کے نام پہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. ہر حکومت کا رویہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ رضوی صاحب کے خلاف کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوگی کہ ان کو سزا دی جا سکے, یا جو کچھ کہا ہے ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی کہ ان کے سہولت کار کون ہے ان کا پتہ لگایا جائے. تو اگر پتہ لگانا ہوتا تو اب تک انٹیلیجنس سروسز پتہ لگا چکی ہوتی. یہ انٹیلیجنس سروسز کی بھی ناکامی ہے اگر وہ یہ نہیں بتا سکے, کیونکہ ہائی کورٹ نے یہ بھی پوچھا ہے اسلام آباد کی کہ ان کو فائنانس کس نے کیا, اور ایک سوال یہ بھی کیا ہے بہت دلچسپ کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے. تو یہ اگر باقی لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں پاکستان میں, تو سب کا پتہ چل جائے گا کہ ان کا ذریعہ روزگار کوئی ایسا نہیں ہے, کہیں وہ محنت مشقت نہیں کرتے, کہیں ملازمت نہیں کرتے. تو یہ پتہ لگانا انٹیلیجنس سروسز کا کام ہے کہ ان کا گزارا کیسے ہوتا ہے اور ان کے پاس فائنانسز کہاں سے آتے ہیں. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر مہندی حسن صاحب آپ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ نے زحمت کی. ذوالفقار بھٹہ صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لیگل پوزیشن ہے اس وقت راؤ انوار کی, ظاہر ہے کہ جس قسم کے معاملات میں وہ ملوث تھے اور جو کچھ ان کے خلاف چارجز ہیں, ابھی تک وہ ثابت کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے. اس میں سے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے کوئی آدمی مجرم نہیں ہوتا, ملزم ہی رہتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے پاس کیا طریقہ کار ہے ان کو لانے کا, دریافت کرنے کا, اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے مجبور کرنے کا؟
دیکھیں سپریم کورٹ تو ڈیپینڈ کرتی ہے اداروں کے اوپر, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اوپر, پولیس ہو گئی, باقی دیگر ادارے ہیں. جب تک وہ نہیں چاہیں گے, دیکھیں آرڈرز کرنے سے صرف یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کاغذی کاروائی پوری ہو جائے, لیکن بیسیکلی انٹینشن کیا ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانا ہے, ایکسیکیوٹ کرنا ہے, تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور جب تک وہ تمام ادارے واقعی دلجمعی کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈر صرف وہ کسی کام کے نہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلا آفیسر نہیں ہے جو غائب ہوا ہے. پنجاب کا ایک انسپیکٹر بھی اس کا کچھ فیملی ڈسپیوٹ ہوا, اس میں کچھ نے اپنی فیملی میں کچھ کیا تھا, وہ بھی بہت عرصے سے بھاگا ہوا اور اس کے لیے بھی بڑی پولیس کوشش کرتی رہی, اور اس میں بھی جب پولیس آفیسر دوسرے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ متعلقہ شخصیات ان ڈپارٹمنٹس میں کام کرتی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس طریقے سے ملزمان کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے کیا ہے, تو وہ تمام چیزیں کیونکہ جانتے ہوتے ہیں لہٰذا ان کو ٹریس آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ جو پاکستان میں ہے, ایسے آفیشلز جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں انوالو ہوتے ہیں, بعض جگہ تو وہ بالکل وہ اسٹیپ کر رہے ہوتے ہیں جو ریکوائرڈ ہوتا ہے, لیکن عموماً اس کی آڑ میں جب ایسے آفیشلز جو ہیں ان کی خدمات کچھ سیاسی لیڈر بھی لے لیتے ہیں جو کہ اپنے غلط کام ان سے کرواتے ہیں, کچھ اور بھی طاقتور شخصیات جو ہیں وہ ان کے حلقے میں بھی آ جاتے ہیں, تو ایز سچ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ایسے آفیسر جو ہوتے ہیں شروع میں تو وہ ڈیووٹیڈلی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کرمنلز کو پریونشن آف کرائم کے لیے, لیکن جب وہ مشہور ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ان کی جو سروسز ہیں وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہائر کر لیتے ہیں, جو طاقتور اور لوگ ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں وہ بھی ہائر کر لیتے ہیں, اس لیے پاکستان میں ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایسے جتنے آفیشلز جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں انوالو ہوتے ہیں جب بھی جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پراپرٹیز اس سے بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ جس قسم کی وہ فیملی سے آئے ہوتے ہیں, وہ ایک ایسی فیملی سے نارملی جو دو تین چار آفیسر آئے ان کا تعلق ایسی آفیشلز ایسی فیملی سے تھا کہ جو شاید ایک موٹر سائیکل افورڈ نہ کر سکے, لیکن تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے محلات کے مالک بن جاتے ہیں اور ان کو پوچھتا نہیں ہے, اور جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو ان کو بلک باقاعدہ انعام دیے جاتے ہیں اور ان کی فائلنگ کلوز کر دی جاتی ہیں اس بارے کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا. جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں, دیکھیں ایک تھوڑا سا ایک سسٹم ہر جگہ ڈسٹرب ہے. آپ سپریم کورٹ میں جو جسٹس دوست محمد خان کا جو ابھی 19 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے تھے ان کا جو ریفرنس نہیں ہوا اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں. انریسٹ ہر جگہ پر اور ہر جگہ کے اوپر کچھ ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جس کو جس کوئی لوگوں کو کانفیڈینس نہیں ہے اپنے ان سسٹمز کے اوپر چیزوں کے اوپر. جہاں تک تعلق ہے ان کا سپریم کورٹ میں آنے کا, لاسٹ ٹائم بھی جب یہ سپریم کورٹ نے آپ سے تقریباً ایک مہینہ پہلے جو ڈیٹ تھی تو ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے جو قبائلی اس سے تھے, اور ایون وہ جو چیک پوسٹ ہیں اسلام آباد کی جو سپریم کورٹ کی طرف جا رہی تھی اس پہ بھی بہت سے لوگ موجود تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ راؤ انوار کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر میں نے وہاں پر داخلہ لیا تو کوئی چھپے ہوئے لوگ اس کے اوپر اس بات کے امکانات ہیں کہ اس خوف سے بھی شاید وہ بندہ سامنے نہیں آ رہا.
اچھا دوسرا جو
رہ گیا پاکستان سے باہر جانے کا, سر پاکستان کے اپنے اندر بہت کچھ ایسی جگہیں ہیں, بلکہ لوگوں کا زیادہ آسان ہے یہاں رہنا, اور اس کے ایڈجوائننگ جو علاقے ہیں پاکستان سے متصل جو ہے وہاں پر ان کے لیے بہت زیادہ سیف جگہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسی ضرورت نہیں کہ وہ پاکستان سے باہر گئے ہوں, لیکن ہوں گے کہیں آس پاس. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کا انٹینشن شاید کچھ یہ نہ پیش ہونے کا, لیکن اس کے ساتھ یہ خوف بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں سامنے گیا تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان ادارے شاید ان کو تحفظ نہ دے سکے.
اچھا اب یہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے آئی ایس آئی کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے, فوج تو اس میں مین گارنٹر تھی, ان کی وساطت سے ہی تو یہ معاہدہ ہوا تھا حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان, تو یہ آئی ایس آئی کی رپورٹ کے بارے میں عدم اطمینان کا اظہار کیوں کیا گیا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کے حالات پاکستان میں پیدا ہو چکے, جس قسم کے حالات اس وقت یہاں تھے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا کہ اداروں کے پاس کہ اس کے علاوہ کہ ان سے وہ کمپرومائز کر کے ایک راستہ صاف کرواتی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ایسی کاروائی کی جاتی تو اس بات کے امکانات پائے جاتے تھے کہ پورے پاکستان میں وسیع پیمانے کے اوپر مظاہرے شروع ہو جاتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہاں پر پاکستانی اداروں کے پاس آخری آپشن جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ وہاں پر ان کو پیار محبت سے کچھ سمجھا کے ان کو وہاں سے ہٹائیں, کیونکہ جو صورتحال وہاں پیدا ہو گئی تھی جس وقت انہوں نے آپریشن کرنے کی کوشش کی, تو جس قسم کا رسپانس آگے سے آیا اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ ان کو بائی فورس ہٹانا یہاں سے مشکل ہوگا, اور سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا موجود تھا کہ اگر ان لوگوں کے اوپر اگر طاقت کا استعمال کیا جاتا تو خطرہ ایک تو آبادی جو تھی وہ ان کے بالکل ساتھ تھی, اس بات کا زیادہ خطرات تھے کہ وہ لوگ آبادی میں پھیل جائیں گے اور زیادہ جانی نقصان کا خطرہ تھا, اور اس بات کے بھی خطرات تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ کچھ لوگ اگر زیادہ زخمی ہو جائیں یا زیادہ کچھ جانی نقصان کا معاملہ ہو, ایسا نہ ہو کہ پورے پاکستان میں یہ چیزیں ایکسٹینڈ کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اس وقت جو آخری چوائس اداروں کے پاس تھی وہ یہی تھی کہ ان کو کسی طریقے سے سافٹ مینر میں ان کو وہاں سے ریموو کر دیا جائے. اس کے علاوہ شاید جہاں تک تعلق ہے طاقت کے استعمال کا, وہ لوگوں نے دیکھ لیا تھا دو دن تک طاقت استعمال ہوتی رہی اور اس کے نتیجے میں بجائے یہ کہ وہاں نقصان ہوتا الٹا یہ جو لوگ تھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اسلام آباد پولیس کے زخمی ہوئے. اور ان تمام چیزوں کے بعد نظر ایسے آ رہا تھا کہ شاید طاقت کا استعمال حل نہیں ہے, اور خاص طور پہ کیونکہ جو سات کے علاقے ہیں جو وہاں پر آبادیاں تھیں وہ اتنی سات متصل تھیں کہ اگر ان وہاں کسی قسم کا بھی بڑا آپریشن ہوتا تو شاید نقصان ہوتا. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے وہ تمام کاروائی خاموشی سے اور محبت سے کی گئی.
اچھا, اس سلسلے میں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے جنرل سیکرٹری علامہ وحید نور صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے آنے کے لیے اگری کیا تھا لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ مسجد چلے گئے اس لیے وہ تشریف نہیں لا سکے, وہ اپنا موقف بیان نہیں کر سکے. دوسرے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلے گئے, آپ ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں, بہت ساری ہمیں کالیں آ رہی ہیں وہاں پر. عزت ایمان صاحب ہیں, وسیم خان صاحب, روح اللہ افغان صاحب, غنی جان صاحب اور بے شمار لوگ جو ہمیں اٹینڈ کر رہے ہیں وہاں پر, اور ہمارے کچھ کالرز ٹیلی فون پر بھی ہیں. میں چاہتا ہوں حافظ ذوالفقار صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے, شاید آپ کسی سوال کا جواب دے سکیں. حافظ فتح صاحب ہیں اٹک سے. جی حافظ صاحب.
جی جناب السلام علیکم, اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی فرمائیے.
اگر عدالت حضور ایک ملزم کو گرفتار نہیں کرا سکتی
جی,
تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کون قائم کرائے گا؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان نواز شریف صاحب کو جوتا پڑا تو مذمت کے لیے سب سیاستدان اکٹھے ہو گئے, تو یہ سب سیاستدان اکٹھے ہو کر یہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے کہ ملزم کو گرفتار ہونا چاہیے؟ شکریہ.
جی کچھ کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں اس میں کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. طارق چغتائی صاحب قصور سے. جی
جی السلام علیکم سر. جعفر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ راؤ انور صاحب اگر فورن باہر کے ملک چلے گئے تو یہ تو پتہ چلا جا سکتا ہے کہ سہولت کار کون ہے, کون سی فلائٹ اور انٹرپول کے مدد لی جا سکتی ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خادم حسین رضوی کا جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مسئلہ ہے اس میں کیا آپشن تھا؟ مظاہرے ہونے نہیں تھے بلکہ مظاہرے اتنے ہو چکے تھے کہ 3 کلومیٹر کا سفر میں نے 10 گھنٹے میں کیا. اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار تھا ہی نہیں, کیا کرتے؟
چلیے بہت شکریہ آپ کی کال کا. ذوالفقار صاحب وہ میرے خیال میں آپ کو زحمت دی ہم نے کہ ذرا رکے رہے ہمارے ساتھ, شاید کوئی سوال کریں لیکن میرے خیال میں کوئی ایسا سوال ضروری نہیں تھا. ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت خالد فاروقی صاحب ہیں برسل سے اور ہم گفتگو کریں گے برٹن اور روس کے درمیان فیوڈ کا, جو خاص طور پر ایک دوسرے کے ملکوں سے سفارتکاروں کو نکالنے کے بعد تو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. خالد فاروقی صاحب, یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ بتائیے کہ وہاں پر اس کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟
اصل میں یورپی یونین, ظاہر ہے کہ برطانیہ اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہے کہ یورپی یونین کی پوری جو ممالک ہیں 28 وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں, اور ظاہر ہے یورپی یونین کے کوئی اتنے زیادہ تعلقات اچھے نہیں ہیں روس کے ساتھ, اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے برطانیہ سمجھتا ہے کہ وہ روس کے خلاف خاصی سپورٹ اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن جرمن وزیر خارجہ نے آج کہا ہے کہ جو روس اور امریکہ, روس اور برطانیہ کے درمیان جو یہ زہر دینے کا معاملہ ایک جاسوس کو چل رہا ہے وہ ایک طرح سے دو طرفہ معاملہ ہے, انہوں نے خاصا اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روس کی بین الاقوامی حیثیت بہت زیادہ ہے اور دنیا میں جو تنازعات ہیں خاص طور پر وہ اس کے لیے روس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اسے ایک حد تک ہی رکھا جائے اس معاملے کو اور کوشش کی جائے اسے بات چیت سے حل کیا جائے.
اچھا ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر تا محمد صاحب نے پیرس یونیورسٹی سے تعلق ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یورپی یونین اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنس کا ہمیشہ شکار رہتے ہیں, لیکن خاص طور پر اس معاملے میں یہ ایک پریسیڈنسی بن سکتی ہے کہ جب ایک جگہ ہو سکتا ہے تو دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے, تو یورپی یونین کے ملکوں کا رویہ بطور مجموعی کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے؟
دیکھیں ابھی تک یورپین یونین کی طرف سے پراپر کوئی ریئیکشن تو سامنے نہیں آیا, لیکن صرف جرمنی کی چانسلر کے ریپرزینٹیٹیو کی طرف سے ایک بیان آیا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں ایک ٹیلی گرام بھیجیں گی مسٹر پوتن کو یہ جو موجودہ الیکشنز ہیں. لیکن ایک انٹر آرگنائزیشن, ایک آرگنائزیشن ہے یورپ میں جس میں جس کے 29 سٹیٹس ممبر بھی ہیں, وہ ایک رپورٹ بنا رہے ہیں جو پولیٹیکل سچویشن ہے رشیا میں, اور اس کے اوپر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ کے جتنے بھی ملک ہیں وہ رشیا میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اوپر شدید تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے ہیں, اور اس کو وہ ڈیموکریسی نہیں کہتے جس میں صرف ایک ہی آدمی کبھی پرائم منسٹر کبھی پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ اور یہ ٹسل ریسنٹ کچھ ہفتوں میں اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ کافی زیادہ لکھا بھی جا رہا ہے, بات بھی کی جا رہی ہے کہ برطانیہ اور رشیا کے درمیان پھر وہی ایک سرد وار جو ایک کولڈ وار کا رجیم تھا وہ دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک ریسنٹلی جو ایکس رشین اینڈ برٹش جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے کا واقعہ پیش آیا, اور اس میں بڑا پبلکلی برٹش کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا گیا ہے, شاہی خاندان کو بھی روکا گیا آئندہ آنے والے فٹ بال میں اور کسی بھی ریپرزینٹیشن میں, اور اس کے جواب میں رشیا کی طرف سے بھی بالکل اسی لحاظ کا ڈپلومیسی کے نارمس کو رد کرتے ہوئے بالکل اسی لحاظ سے منہ توڑ انہوں نے بھی جواب دیا ہے کہ انہوں نے بھی ان کا ماسکو میں ایک کانسولیٹ کے بنانے کی اجازت نہ ماسکو منسوخ کی ہے, اور ایکول نمبر آف
ڈپلومیٹس
دے آر گوئنگ ٹو ریموو وہ بھی رشیا سے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ ایک ٹف سی سچویشن ہے, حالانکہ اس کے اوپر بورس جانسن انہوں نے ڈائریکٹ ولادیمیر پوٹن کو تو نہیں ٹھہرایا تھا, لیکن انہوں نے اشارہ انہیں کی طرف کیا تھا, لیکن کچھ تھوڑے الفاظ سخت نہیں تھے. تو ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کیونکہ میرے خیال میں یورپ کی طرف سے ابھی تک سٹیٹمنٹ نہیں آئی, لیکن جرمنی کی طرف سے تھوڑے ریزرویشن ہے کہ روس جو شام اور یوکرائن کے معاملے کے اوپر ہے وہاں پہ جو روس کی اسٹریٹجی ہے اس کے ساتھ یورپ کے کافی زیادہ ممالک وہ اتفاق نہیں کرتے, اور یورپین لیڈرز کی طرف سے یہ بھی ایک تنقید سامنے آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کردار واضح طور پہ ادا نہیں کیا اور رشیا کو کوئی مکس میسج بھیجے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے. اور برٹش پہ بھی کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ برٹش میں اگر ہم لندن میں پراپرٹیز دیکھتے ہیں تو جس میں رشین بہت زیادہ رشین لوگوں کے نام پہ پراپرٹیز ہیں, تو برٹش کے اوپر یہ تنقید آئی کہ برٹش کو یہ جو پالیسی ابھی اڈاپٹ کی اس کو بہت دیر پہلے اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا اور ایک بلنٹ ریسپانس کے طور پہ سامنے آنا چاہیے تھا. ابھی میرا خیال ہے یورپ لگتا ہے کیونکہ چائنا کی طرف سے بھی کوئی سیم قسم کی اسٹریٹجی اور پولیٹیکل سچویشن کا سامنا ہے, تو چائنا اور رشیا آن دی سیم پیج, اور رشین پریزیڈنٹ کی طرف سے چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے رشیا کو ایک خوش آمدید کا میسج اور کنگریجولیشن کا جو میسج گیا ہے اس سے یورپ کو ایک پیغام ملتا ہے کہ چائنا اینڈ رشیا دے آر آن دی سیم پیج فار دی نیگوشیشن.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی ہم بات کرتے ہیں ذرا رشین الیکشنز کے بارے میں بھی. خالد فاروق صاحب, جو یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے ایجنڈے میں یہ ایشو ہے یا نہیں ہے؟
ڈیفینیٹلی یہ ایشو ہے, لیکن یہی ایشو نہیں ہے صرف, یہ ضرور ڈسکس ہوگا فورن ریلیشن کمیٹی میں آئے گا یہ, کیونکہ یہ وزراء خارجہ کا اجلاس ہے, لیکن زیادہ بات اس پر جو ہے وہ جو عنقریب جو سمٹ ہونے والی ہے یورپین سربراہان مملکت کی اور وزراء اعظم کی یہاں برسلز میں, اس میں یہ مسئلہ زیادہ اٹھایا جائے گا اور اس کے ایجنڈے پر ہوگا. لیکن اس وقت یہ ڈسکس ضرور ہوا ہے کیونکہ ایک بہت زیادہ بڑا برننگ ایشو ہے اور برطانیہ اس کو بہت زیادہ پش کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک متفقہ موقف اختیار کرے یورپی یونین اور انہیں سپورٹ کرے. لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ یورپی یونین جرمنی کا جو بیان ہے یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں ہے کہ یہ برطانیہ اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہیں, کوئی برطانیہ سے کوئی یورپی یونین اتنی زیادہ خوش نہیں ہے جو کچھ برطانیہ نے یورپی یونین کے ساتھ کیا ہے. اب وہی برطانیہ جو ہے وہ اتحاد کا پہلے اتحاد انہوں نے توڑا یورپی یونین کا, اب وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. تو ایک مفاد پرستانہ قسم کا موقف لوگوں کو یہاں لگتا ہے, اور یورپی یونین میں ظاہر ہے برطانیہ کو کوئی اچھی نظر سے اب دیکھا نہیں جاتا ہے, اور اسے سزا دینے کی تیاری یہاں ہو رہی ہے. تو اس کا بھی ایک ریفلیکشن آ رہا ہے اس کے اوپر.
اچھا ڈاکٹر عطا محمد, یہ بتائیے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے, رشیا میں انتخابات ہو چکے ہیں اور صدر ولادیمیر پوٹن دوسری دفعہ بلکہ تیسری دفعہ منتخب ہو گئے ہیں, اور 2024 تک وہ صدر رہیں گے. کیا ہاؤ دا ورلڈ از ریئیکٹنگ آن دیٹ؟ اس لیے کہ چین میں بھی اب وہ تا حیات صدر بن گئے ہیں, یہ بھی اب 24 تک رہیں گے, تو دنیا خاص طور پہ یورپ اور جو فری ورلڈ کہلاتی ہے وہ کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کر رہی ہے؟
دیکھیں, یہ بڑا ضروری اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ایمرجنگ اکانومیز ہیں یا جتنے بھی انڈر ڈیولپ ایمرجنگ انڈر ڈیولپ ڈیولپنگ ان کنٹریز کی طرف سے تو رشیا کو کنگریجولیشن کا پیغام دیا گیا ہے, اور کوئی اتنی زیادہ ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا گیا. زیادہ جو ایک تنقیدی یا آپ کہہ لیں کریٹیکل ویو آنا تھا وہ یو ایس کی طرف سے آنا تھا, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. یورپ کی طرف سے آنا تھا تو یورپ ابھی ہولڈ کر رہے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آرگنائزیشن ہے, یورپین آرگنائزیشن ہے جو کہ پولیٹیکل سسٹم ان رشیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اینڈ آئی تھنک ان کی رپورٹ ڈے آفٹر ٹمارو وینسڈے کو ان کی رپورٹ شائع ہوگی, تو اس رپورٹ میں وہ ان چیزوں کا اظہار کریں گے. اس وجہ سے شاید ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ پاس نہیں کی گئی. لیکن اگر آپ نیوز پیپرز دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل نیوز پیپرز دیکھتے ہیں, تو اس میں یورپ کی طرف سے یا جتنے بھی کچھ اور انڈیپینڈنٹ یا آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل کنٹریز ہیں, ان کی طرف سے ایک میسج لکھا گیا کہ میوٹنٹ, یعنی کہ سائلنٹ ریسپانس ٹو رشین پریسیڈنٹ. تو اس میں یہ جو سائلنٹ ریسپانس, اس میں ایک چیز کی طرف واضح اشارہ ہے کہ یورپین کسی بھی لیڈر نے پوٹن کے اس الیکشن کو ویلکم نہیں کیا. اچھا. انہوں نے ویلکم نہیں کیا, کنگریجولیشن کا کوئی میسج نہیں بھیجا گیا سوائے جرمن چانسلر کی طرف سے, لیکن انہوں نے بھی کنگریجولیشن کا نہیں بھیجا. انہوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کے بارے اس کے اوپر اپنی اوپینین دیں گے. اینڈ آئی تھنک دے آر ویٹنگ فار دی رپورٹ. اس رپورٹ میں ایک کولیکٹیو میسج شاید جائے گا. اچھا. دوسری طرف رشیا میں دیکھیں تو رشیا میں بھی ہمیں مسٹر پوٹن جو ہے وہ زیادہ توانائی کے ساتھ واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں. 76% ان کا ٹرن آؤٹ آیا, ان کا جو ووٹ ان کو پڑے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو میری پالیسیز ہیں وہ زیادہ انداز میں اب میں ان کو ریفارمز کروں گا, کیونکہ لوگوں نے ان کو زیادہ پسند کی ہیں.
خالد فاروق صاحب, میرے پاس 15 سیکنڈ ہیں, یور رسپانس. یورپین یونین میں صدائے بازگشت سنائی دی اس کی.
دیکھیں, جہاں تک یہ جو ایک سفارتی محاذ پر جاسوسی کے معاملات ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک روسی ڈبل ایجنٹ رہے, پھر جاسوس رہے برطانیہ کے لیے, تو یہ کوئی بہت زیادہ آگے معاملہ نہیں جائے گا. برطانیہ نے انیشیلی اس کو بہت زیادہ ہائپ دی ہے, انہوں نے 23 سفارتکار نکالے ہیں تاکہ اسے ایک بہت بڑا مسئلہ, ایک نیوز سینس بنایا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جرمنی اور فرانس جو ہے وہ بہت ریشنلٹی کی طرف آئیں گے, اور ان کے بہت مفادات ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ خالد فاروق صاحب, ڈاکٹر عطا محمد صاحب, آپ دونوں صاحبان کا. اور ہم ایک مرتبہ پھر بتاتے چلیں گے, فیس بک پر ہمارے بہت سارے سامعین ہیں, احمد رشید صاحب ہیں, انڈین کشمیر سکول محمد بھٹ صاحب ہیں, محمد مظفر محسن صاحب ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جس وقت ہمیں ٹچ کر رہے ہیں یہاں پر فیس بک کے اوپر. ان سب کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ لوگ ہمیں اپنے پروگراموں میں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں گے, اور ہمیں بتاتے رہیں گے کہ ہمیں کس قسم کا پروگرام کرنا چاہیے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کی پروڈیوسر تھیں گلرخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.